نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، ہمارا رمضان میں پچھلے ایک دو سال سے یہ معمول رہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ حضرات دوسرے شہروں سے اور بعض دوسرے ملکوں سے بھی یہاں آتے ہیں، تو ہم اپنے دفتر میں ایک مختصر چھوٹی سی مجلس کر لیا کرتے ہیں رمضان میں، اور وہ عام طور سے بعد ظہر 3 بجے سے 4 بجے تک ہوتی ہے۔ اب جب یہ اعتکاف کا زمانہ آیا تو اس میں متعدد ہمارے شرکاء مجلس اعتکاف میں بیٹھنے والے تھے، تو یہ سوال سامنے آیا کہ یا تو مجلس کو بند کر دیں یا پھر یہ کہ وہ حضرات مجلس سے محروم رہیں، حالانکہ وہ آئے ہیں سفر کر کے اسی کام کے لیے کہ مجلس میں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، بعض دوسرے شہروں سے بلکہ بعض دوسرے ملکوں سے بھی آئے ہیں، تھوڑے ہیں لیکن بڑا جذبہ لے کر آئے ہیں ماشاء اللہ۔ پھر سب سے مشورہ ہوا، سب کا مشورہ یہ ہوا، اور مولانا عبدالرؤف صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور عمر میں برکت دے، انہوں نے بھی بہت اہتمام سے فرمایا کہ وہ مجلس عشرہ اخیرہ میں زور کے بعد مسجد میں ہو جائے، خاص طور سے اس وجہ سے بھی کہ پچھلے برسوں میں ہمارے برادر عزیز مولانا محمد تقی عثمانی صاحب زور کے بعد مجلس یہاں مسجد میں کرتے تھے، اس مرتبہ وہ ملک سے باہر ہیں، عید کے بعد آئیں گے، تو اللہ کے بھروسے پر آج سے ہم نے یہ ارادہ کیا کہ جو مجلس وہاں ہو رہی تھی وہ اب یہاں مسجد میں ہو، اور اس میں دوسرے حضرات بھی اگر شریک ہونا چاہیں تو شریک ہو جائیں۔ اور ہم ایک کتاب پڑھ رہے تھے، وہ ہم روزانہ سنتے تھے، اور اس کے بارے میں کچھ باتیں جو کہنی ہوتی تھی ہم کہہ بھی دیتے تھے۔ وہ میرے شیخ ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے بہت سے حضرات تو واقف ہوں گے، کچھ حضرات شاید نہ واقف ہوں، ہمارے شیخ اور مرشد ہیں ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، عارف باللہ ڈاکٹر محمد عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے جلیل القدر خلیفہ تھے، اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہت ان سے بہت محبت رکھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے موجودہ زمانے میں جو خلفاء حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اب موجود ہیں دنیا میں، ان میں سب سے زیادہ اپنے شیخ کا رنگ جنہوں نے لیا ہے وہ ڈاکٹر عبدالعی صاحب ہیں، اور ان کے مواعظ اور ملفوظات ان کو یاد تھے خوب حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ان کی مجلسیں حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے حکیمانہ ملفوظات پر مشتمل ہوتی تھی۔ مجھے اور مولانا تقی عثمانی صاحب کو بھی حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بیعت کروایا تھا، ہم نے اپنے والد صاحب سے درخواست کی بار بار کہ آپ ہمیں بیعت کر لیجئے، اس کو قبول نہیں کیا، اور کہا کہ ڈاکٹر عبدالعی صاحب کا خوب فیض جاری ہے آج کل، تم ان سے جا کر بیعت ہو جاؤ، تو الحمدللہ پھر اللہ نے ہمیں توفیق دی، 17-18 سال ان کی خدمت میں رہے، اور ان کی بدری مشفقانہ توجہ ہم دونوں بھائیوں پر رہی۔ پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد وہی دارالعلوم کے صدر بھی تھے، انتظامات مجھ سے متعلق ہے، میں محتمم کہلاتا تھا اس زمانے میں، اور حضرت صدر تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی نصیحتوں اور حکیمانہ ملفوظات اور تعلیمات پر ہم کو توفیق عمل کی عطا فرمائے۔ تو میں نے حضرت کی وفات جب ہوئی حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تو البلاغ کا عارفی نمبر شائع ہوا تھا انہی سے متعلق، تو اس میں اپنا میں نے یہ مضمون لکھا تھا، وہ چھپا تھا، میرے مرشد حضرت عارفی، اس یہ نام ہے اس رسالے کا، البلاغ میں مضمون کے طور پر چھپا تھا، پھر بعد میں یہ کتابچے کی شکل میں چھپ گیا، یہ میرے مرشد حضرت عارفی کے نام سے۔ ہم اس کو آج کل پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ختم پر ختم کے قریب آ گیا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس مجلس میں جو باتیں سب کے لیے فائدہ مند ہوں اور سمجھنے میں آسانی ہو وہ تو اس میں سے ہم سنا لیں گے، جب ختم ہو جائیں گے، تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہیں، اس کے بعد پھر کوئی دوسری کتاب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ علم خدا سے متعلق انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ایک خاص بات ارشاد فرمائی ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ صراط مستقیم کی عجیب خصوصیت ہے، سورہ فاتحہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پھر آگے اسی صراط مستقیم کی مزید تفسیر ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سوچنے کی بات ہے کہ کتنی دعائیں قرآن کریم میں آئی ہیں، کتنی دعائیں احادیث میں آئی ہیں، ان تمام دعاؤں میں سے ایک دعا کا انتخاب سورہ فاتحہ میں کیا گیا۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، پورے قرآن حکیم کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اس خلاصہ یہ قرآن میں ایک دعا سکھائی گئی اور وہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کے بارے میں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ صراط مستقیم کی اہمیت کتنی زبردست ہے، تمام دعاؤں میں اس کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کی پابندی لگا دی کہ ہر نماز میں اس کو پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے، اور ہر رکعت میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ وہ سیدھا راستہ کہاں ہے؟ جنت کو جا رہا ہے، یہ دین اور شریعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شریعت پر عمل کرنا، یہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اور یہ سیدھا جنت کو جاتا ہے، سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ اس واسطے دعا سکھلائی گئی کہ صراط مستقیم کی دعا مانگا کرو ہر نماز کی ہر رکعت میں، چنانچہ الحمدللہ ہم سب ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اے اللہ ہمیں دکھا دیجئے، چلا دیجئے سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر آپ نے انعام فرمایا ہے، وہ ہیں نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، ان کے راستے پر ہمیں چلا دیجئے، اور جن پر غضب اللہ کا ہوا، غضب ہوا، اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا دیجیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے راستے پر چلا دیجیے، صدیقین کے اور صالحین کے راستے پر چلا دیجیے۔ تو صراط مستقیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کی تمام دعائیں، احادیث میں تمام دعائیں جتنی بھی آئی ہیں، ان میں سے انتخاب اس دعا کا کیا گیا، یہ کلید کامیابی ہے، کیونکہ یہ راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ یہ تو الحمدللہ متعین ہو گئی بات، یہ صراط مستقیم کی ایک خاص بات اور ہے جو ہمارے شیخ نے جس طرح توجہ دلائی، اور وہ یہ کہ جب کوئی آدمی کسی سفر پر روانہ ہوتا ہے، فرمایا جب آدمی دنیا کے کسی سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اگر منزل پر پہنچ گیا تو سفر کامیاب سمجھا جاتا ہے، نہ پہنچ سکا تو مثلا کراچی سے پشاور کے لیے روانہ ہوا مگر راستے ہی میں انتقال ہو گیا تو سمجھا جاتا ہے کہ سفر ادھورا رہ گیا. دنیا کے تمام سفروں میں یہی بات ہوتی ہے کہ جب آدمی جس جہاں جانے کے لیے روانہ ہوتا ہے جس کسی سفر میں تو اس جگہ پر پہنچ گیا تو سمجھا جاتا ہے سفر کامیاب ہے, اور نہ پہنچا راستے میں انتقال ہو گیا تو بھائی سفر ادھورا رہ گیا. لیکن صراط مستقیم کی عجیب خصوصیت ہے, اور وہ یہ کہ مگر صراط مستقیم ایسا عجیب راستہ ہے کہ اس پر آدمی کو جہاں بھی موت آ جائے وہی مندل. صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جہاں بھی موت آ جائے وہی مندل ہے, کیونکہ جو آدمی چلا جا رہا صراط مستقیم پر یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے جہاں بھی موت آ جائے گی وہی جنت ملے گی, اس کو وہی مندل ہے. کسی نے سوچا تھا کہ میں 80 سال عبادت کروں گا اور اتنے حج کروں گا, نہیں کر سکا, لیکن موت آ گئی جہاں وہی منزل ہے, نیت کا ثواب ملے گا. جتنے سال کی عبادت کا ثواب ثواب کی نیت کر رکھی, جتنے سال کی عبادت کی نیت کر رکھی تھی اس کا ثواب ملے گا, جتنے حج کی نیت کر رکھی تھی اس کا بھی ثواب ملے گا, اور وہی منزل ہے. تو وہ یہ عجیب و غریب خصوصیت ہے صراط مستقیم کی کہ اس پر چلنے والا آدمی جہاں بھی مر جائے گا وہی منزل اس کو مل جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اس منزل پر پہنچا دے. اور بس منزل پر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ راستے پر مستقیم پر رہیں, سیدھے راستے پر رہیں, مستقیم راستے پر رہیں, سیدھے راستے پر رہیں. مستقیم کے معنی ہے سیدھا, اور صراط کے معنی ہے راستہ. صراط مستقیم سیدھا راستہ. اسی لیے سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی دعا سکھائی گئی, اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا. آگے فرمایا بر صراط مستقیم دل کسے گمراہ نے, جو شخص صراط مستقیم پر ہو وہ وہاں رہتے ہوئے کوئی کبھی اس کو گمراہی نہیں ملتی, وہ گمراہ نہیں ہوتا جب تک اس راستے پر ہے. حکیم بزرگوں کے مواعظ میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. ہمارے حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اور اہم بڑی اہم ارشاد فرمائی. اور اس سے پہلے ایک بات اور واضح ہو جائے, اس ارشاد سے اس کا بھی حل ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ترمذی اور ابن ماجہ اور مسند احمد میں وہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو سارے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. شیطان ایک نہیں بہت سارے ہیں, ابلیس تو ان کا باپ ہے, پھر اس کی اولاد بے شمار ہے, جس طرح حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں اور ان کے اولاد بھی بہت ہے. اور شیطان نے ابلیس نے یہ کہا تھا کہ میں آدم نے مجھے جنت سے نکلوایا, میں اس کے اولاد کو دھوکہ دوں گا اور بہکاؤں گا. تو رب کریم رمضان میں جو انعامات فرماتا ہے مومنین پر, اس میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ جنات شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی کارروائیاں نہ کر سکیں, بہکا نہ سکیں مومنین کو, روزے داروں کو, عبادت گزاروں کو. سوال پیدا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں کہ گناہ تو پھر تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ رمضان میں کوئی بھی گناہ نہ کرتا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی گناہ ہوتے رہتے. لطیفہ یاد آ گیا. غالب شاعر جو نے اردو کے مشہور شاعر تھے غالب, انگریزوں کے دور سے پہلے تقریبا, اللہ پناہ میں رکھے اللہ پناہ میں رکھے, شراب کے دھتی تھے. شاگرد بہت تھے شاعری میں. رمضان میں ان کا ایک شاگرد تلاش میں لگا, وہ نظر نہیں آئے کہیں, مل نہیں رہے. غالب کہیں تلاش کرتے کرتے پہنچا تو معلوم ہوا کہ پناہ گھر کے اندر بیٹھے ہیں, اندر گھسے ہوئے کمرے میں, اور شراب و کباب کا دور چل رہا ہے رمضان میں. تو ان شاگرد نے کہا کہ چچا اپنے استاد سے کہا کہ استاد جی ہم نے تو یہ سنا تھا کہ شیطان گرفتار کر کے قید کر دیا جاتا ہے رمضان میں, یہ کیسے؟ کہنے لگے تم نے یہ نہیں سنا کہاں قید ہوتا ہے؟ کسی کمرے میں تو قید ہوتا ہے. خود ہی شیطان بن گئے تھے. ہمارے بزرگوں نے بھی اس کا یہی جواب دیا ہے, اور وہ یہ کہ وہ بزرگوں نے جواب دیا وہ بھی قرآن اور احادیث سے ماخوذ ہے, اور یہ بات واضح ہے کہ انسان کو گناہ پر آمادہ کرنے والی دو چیزیں ہیں, ایک شیطان ہے ایک نفس ہے, خود انسان کا اپنا دل. شیطان بہکاتا ہے کہ تم یہ کام کر لو, نفس بھی بہکاتا ہے کہ یہ کام کر لو, بیکارتیں دو ہیں, دونوں ہیں. بلکہ نفس اتنا خطرناک ہے, نفس کے دھوکے اتنے خطرناک ہیں کہ شیطان کے دھوکے سے بڑے ہوئے ہیں. شیطان کا تو معاملہ یہ ہے کہ قید ہو جاتا ہے رمضان میں, نفس قید نہیں ہوتا, نفس ساتھ رہتا ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے, وہاں بھاگتا ہے, لیکن نفس نہیں بھاگتا. نفس تو ہمارے ساتھ ہر وقت ہے, ہر جگہ ہے, دن میں بھی رات میں بھی, یہ بھی گناہوں پر آمادہ کرتا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ در حقیقت رمضان میں اگرچہ شیطان تو قید ہو جاتا ہے, نفس تو قید نہیں ہوتا, اور شیطان باقی 11 مہینوں میں نفس کو اتنا ٹرینڈ کر دیتا ہے گناہوں پر, اتنا اس کو عادی بنا دیتا ہے کہ شیطان کی اگر چھٹی بھی ہو جائے اور چھٹی بھی کر لے تو اس کا کام ہوتا رہتا ہے, نفس شیطان سے نفس کراتا رہتا ہے, عادت ایسی ڈال دیتا ہے نفس کو, بری عادتیں ڈال دیتا ہے, غیبت کی, جھوٹ بولنے کی, وعدہ خلافی کی, بد عہدی کی, حرام خوری کی, رشوت خوری کی, کم تولنے کی, کم ناپنے کی, ساری عادتیں ڈال دی. شیطان نے ڈلوائی ہیں, نفس کو آمادہ کیا ہے اور نفس نے اس کو قبول کیا ہے. تو اب اگر شیطان ڈلا بھی جائے تو ہمارا نفس اپنا کام پورا کرتا رہتا ہے, اللہ پناہ میں رکھے. اس واسطے نفس کی احتیاط ضروری ہے, اور اسی وجہ سے صوفیاء کرام نفس کا علاج بتاتے ہیں, دل کا علاج بتاتے ہیں. نفس کو ٹھیک کرو, نفس ٹھیک کرو گے تو ظاہر اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اپنے دل کو ٹھیک کرو, باہر باقی ہاتھ پاؤں کے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس سلسلے میں یہ پتہ چلنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سا دھوکہ شیطان نے دیا اور کون سا دھوکہ نفس نے دیا. تو ہمارے حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں فرمایا, انسان کو دھوکہ شیطان بھی دیتا ہے اور نفس بھی, مگر دونوں کے طریقہ کار میں فرق ہے. شیطان کا طریقہ الگ ہے, نفس کا طریقہ الگ ہے دھوکہ دینے کے لیے. شیطان کسی گناہ کی ترغیب اس طرح دیتا ہے کہ اس کی تاویل سجھاتا ہے, اس کی مصلحت سجھاتا ہے کہ دیکھو فلاں کام کر لو فلا فائدہ ہوگا. تعویل سجھاتا ہے کہ یہ کام کر لو اس میں دنیا کا یا دین کا فلا فائدہ اور فلا مصلحت ہے. جب کسی گناہ کے لیے تعبیل و مسرح دل میں آئے تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کا دھوکا ہے. شیطان کسی گناہ کے بارے میں ترغیب دیتا ہے اور دلیل سمجھاتا ہے. مثلا کوئی شخص جو رات کو دیر تک جاگ رہا تھا, نہ تک کہ صبح کا وقت قریب آ گیا, اذان ہونے کا وقت قریب آ گیا, اب نیند کا تقاضا ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ اگر میں سو جاؤں گا تو کہیں نماز نہ رہ جائے, تو وہ جاگتا ہے. شیطان کہتا ہے سو جاؤ سو جاؤ. اس اتنی بوجھل دماغ کے ساتھ, اتنی بوجھل سستی کے ساتھ نماز پڑھو گے کیا مزہ آئے گا, تھوڑی دیر سو جاؤ. اور تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ, پانچ منٹ کے لیے, دس منٹ کے لیے, تو تازہ دم ہو جاؤ گے, نماز میں زیادہ دل لگے گا اور زیادہ خوشو اور خوشو کے ساتھ نماز پڑھو گے. تو یہ دلیل سجاتا ہے شیطان. سنا تو وہ بےچارا سوتا ہے, عارضی طور پر جماعتی نکل جاتی ہے, نمازیں قضا ہو جاتی ہے. تو شیطان تعبیر اور دلیل سجاتا ہے, اور نفس گناہ کی ترغیب لذت کی بنیاد پر دیتا ہے, کہتا ہے کہ یہ گناہ کر لو بڑا مزہ آئے گا, رمضان میں روزہ توڑ دو, پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے تمہیں, ٹھنڈا پانی پیو, دیکھو کتنا مزہ آئے گا. باقی دنوں میں پانی کا جتنا مزہ آتا اس سے بھی زیادہ مزہ تمہیں آئے گا. جب کسی گناہ کا خیال لذت حاصل کرنے کے لیے آئے تو سمجھ لو کہ نفس کا دھوکا ہے. شیخ کی ضرورت نفس و شیطان دھوکوں ہی سے, نفس و شیطان کے دھوکوں ہی سے بچنے کے لیے ہوتی ہے. اب ان دھوکوں سے بچنے کا راستہ جو ہے وہ شیخ کی صحبت ہے, شیخ کی تربیت. جب بھی کوئی دھوکا لگے اور گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو, اگر شیخ رہنمائی کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بتا دے کہ شیخ کے علاج بتا دے, نفس کے دھوکوں سے بھی بچتا چلا جاتا ہے. فرمایا ایک لحاظ سے نفس و شیطان بھی ہمارے محسن ہیں, نفس اور شیطان بھی ہمارے محسن ہیں. یہ بات حضرت والا خوب لطف لے کر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہر وقت نفس و شیطان کے پیچھے نہ پڑے رہا کرو, میں شیطان ایسا ہے نفس ایسا ہے, ہر وقت اتنا زیادہ پیچھے نہ پڑے رہا کرو. ایک دیار سے دیکھو تو یہ بھی ہمارے محسن ہیں, ہمارے محسن ایک لحاظ سے. ان کے بسابس نہ ہوتے تو ہمارے درجات میں کیسے ترقی ہوتی. شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے, فلاں کام کر لو بڑا دنیا کا یا دین کا فلاں فائدہ ہوگا. نفس کہتا ہے کہ فلاں کام کر لو بڑا مزہ آئے گا, فلاں چیز کھا لو, فلاں چیز پی لو, فلاں چیز چھو لو, فلاں چیز دیکھ لو, فلاں باتیں سن لو, بڑا مزہ آئے گا. اب دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور ہم ہمت کر کے ان دونوں کے خلاف کرتے ہیں, اس سے ہمارے درجات بڑھتے ہیں. اگر ویسے ہم کام وہ کام نہ کرتے تو اتنا درجہ نہ پڑتا. جب خواہش پیدا ہوئی اور خواہش پیدا ہونے کے بعد پھر اس کو چھوڑا اللہ کے خوف سے تو درجہ بڑھ گیا. تو فرمایا کہ یہ بھی ہمارے محسن ہیں, ان کے وسابس نہ ہوتے تو ہمارے درجات میں کیسے ترقی ہوتی. دیکھو یہ ہمیں گناہوں کی ترغیب دیتے ہیں مگر ہم عزم کر کے گناہ سے بچ جاتے, ہمت کر کے, عزم کر کے, پکا ارادہ کر کے اور قوت ارادی استعمال کر کے, ول پاور استعمال کر کے بچ جاتے ہیں. تو ترک گناہ کا ثواب اور نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اگر فرض کر لیجئے میں اس وقت ہم آپ بیٹھے ہیں, غیبت کا خیال بھی نہ آتا اور نیکی غیبت کسی کی, نہ ثواب نہ گناہ, لیکن غیبت کو دل چاہا کسی کی, شیطان نے غیبت کا دل میں خیال ڈالا یا نفس نے, پھر آپ خدا کے خوف سے رک گئے, غیبت نہیں کی, آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا دیا. اگر نفس اور شیطان نے دھوکہ نہ دیتے تو پھر یہ ثواب نہ ملتا. نفس و شیطان سے دل میں تقاضا گناہ کا پیدا ہوا, خواہش دل میں پیدا ہوئی, پھر آپ نے اس کو اللہ کے خوف سے رد کر دیا تو اس کا ثواب ہوا. مگر ہم عزم کر کے گناہ سے بچ جاتے ہیں تو ترک گناہ کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے, اور اگر خدا نخواستہ گناہ سرزد ہو ہی گیا تو ہم کو فوراً ندامت ہوتی ہے, تو بہت استغفار کرتے ہیں, اپنی عاجزی اور نالائقی کا احساس پیدا ہوتا ہے, تقوی و پرہیزگاری کا گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے, گناہ ہو گیا شیطان کے کہنے سے, نفس کے کہنے سے. لیکن یہ صحبت بزرگوں کی ہوتی ہے, نعمت بزرگوں کی صحبت کی ہوتی ہے, اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہوتی ہے کہ ایسے آدمی کو جو بزرگوں کی صحبت میں رہتا ہو اگر کبھی گناہ ہو بھی جائے تو وہ زیادہ دیر اس گناہ پر باقی نہیں رہتا, جلدی ندامت اور شرمندگی اور خدا کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, اور توبہ اور استغفار کے گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور جب یہ ہوتا ہے توبہ اور استغفار کر کے گناہ معاف ہو گیا تو اب دل میں پھر بھی احساس رہتا ہے کہ تو بڑا بدکار آدمی ہے, تو نے یہ حرکت کی تھی, اگر چل میں نے توبہ کر لی ہے مگر تو بڑا بدکار انسان ہے, تو سیاہ کار ہے, تو اس قابل ہے کہ تیرے کوڑے لپٹ لگتے, اللہ نے فضل کر دیا تیرے توبہ کی توفیق دی بچ گیا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بزرگی کا اور تقویٰ کا گھمنڈ اگر دل میں آتا وہ دور ہو جاتا. یہ بھی نفس و شیطان کے دھوکے کے نتیجے میں ہوتا کہ گناہ سرزد ہو گیا اور ساتھ ساتھ ہی اللہ کے فضل و کرم سے توبہ کی بھی توفیق ہو گئی, تو پھر آدمی اپنے اس گناہ سے نفرت کرنے کی وجہ سے اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ تو کہاں اللہ کا ولی ہوتا, کہاں بزرگ ہوتا, کہاں متقی ہوتا, تو بڑا گناہگار سیاہکار انسان ہے, اللہ نے فضل کر کے تجھے بچا لیا کہ تجھے توبہ کی توفیق ہو گئی. تو گھمنڈ بزرگی کا اور تقویٰ کا اور نیکی کا وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ پیدا نہیں ہوتا اللہ کے بزرگ کرنے سے. یہی ابدیت ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے, بندگی اسی کا نام ہے کہ آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے اور خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً تب اور استغفار کر لے, دیر نہ کرے, اور نادم ہو جائے اللہ کے سامنے, شرمندہ ہو جائے اللہ کے سامنے, اسی کا نام ابدیت ہے اور یہی مطلوب ہے. تو دیکھو نفس و شیطان تو ہمارے لیے بلندی درجات اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتے ہیں, بس شرط یہ ہے کہ آدمی ان کی ہل سازیوں سے غافل نہ رہے, غفلت ہوگی تو ڈبو دے گا جا کر, دل میں پیدا کر دے تم تو بڑے بزرگ ہو گئے یار, اب تم تو بہت بڑے بزرگ ہو گئے, اتنے روزے رکھے ہیں, اعتکاف کیا ہے, اتنی نمازیں پڑھی, اتنے تہجد پڑھے, اتنے دعائیں کی ہیں, تلاوت کی ہے, تم تو بڑے اللہ والے ہو گئے, اور پھر اپنے آپ گمنڈ میں مبتلا ہو گئے, اب پھر نفس کے شیطان کے ہیلوں سے غافل ہو گئے, بزرگوں کی صحبت اور تربیت کی توجہ نہ رہی, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر تباہ و تباہی اور برباد اس کے نام ہے ہمارے میں دلی جاتی, اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے علوم و فلوس سے اور انوار و برکات سے اور ان کی نصائح سے ہم کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج بس اسی کا دیکھتے ہیں ولی و فخر اللہ کو دے دی نا دعا کرتے ہیں. اللہم
عبدالحق صاحب کے لیے دعا فرمائیے, اگر مانا عبدالحق صاحب اسپتال میں داخل ہیں اسپتال میں داخل ہے, نمونیا کا اثر ہوا ہے, کئی دن ہو گئے.
بھائی ہمارے دارالعلوم کے سابق استاد اور ہمارے بھی استاد ہیں حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدظلہم, بہت ضعیف ہو گئے ہیں اب, بہت عرصہ دراز پہلے دارالعلوم سے منتقل ہو گئے تھے, وہ برطانیہ وغیرہ چلے گئے تھے, وہاں کے مدرسوں میں کام کرتے رہے, اب کراچی واپس تشریف لے آئے ہیں, ہسپتال میں داخل ہوئے ہیں چند روز سے, بیمار ہیں, ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیے. حضرت مولانا عبد الحق صاحب، اللہ تعالیٰ مولانا ابو الحق صاحب مدت علوم کو عافیت کاملہ اور فلاح دارین عطا فرمائے، ان کو ان کے تمام متعلق ربنا تقبل منا انك اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے روزوں اور عبادت کو، اعتکاب کو، تلاوت کو، اذکار کو، ہمارے صدقات و خیرات کو سب کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہم ناقص ہیں، ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں، لیکن آپ سراپا کمال ہیں، اپنے کمال کے شایہ نشان ہمیں ان کا اجر و ثواب عطا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، ہمارے نفس پر نظر نہ فرمائیے، ہماری عبادتوں کے نقص پر نظر نہ فرمائیے، کوتاہی پر نظر نہ فرمائیے، کوتاہیوں کو معاف کر کے ثواب وہ دے دیجیے جو اپنے نیک بندوں کو آپ عطا فرماتے ہیں، آپ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. یا اللہ وہ ثواب دے دیجیے. یا اللہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدت اللب کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما، اور ان کے تمام اہل خانہ کو عافیت کاملہ اور فلاح دارین عطا فرما. یا اللہ ہم سے جس نے دعا کے لیے کہا یا لکھا ہے، ان کے تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. ہماری تمام بیماریوں کو شفائے کامل سے بدل دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے مقروض بھائیوں کے قرض آسانی سے، عزت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ جلدی ادا کروا دیجیے. یا اللہ بے روزگار بھائیوں کو حلال روزگار، وسعتوں والا، برکتوں والا، فراقی والا عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دیجیے، دشمنوں کی درکے سے، ان کی سازشوں سے، ان کے بچھائے ہوئے جالوں سے پاکستان کو اور اہل پاکستان کو نکال دیجیے. بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. www.deeninam.com اس اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ اثر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے، اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید تعالیٰ کے حملوں کا مؤثر جواب، اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا ہی اس کوشش کا حصہ ہے. نئی صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب متصل ہوں، مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب متصل ہوں، اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبد الرؤوف لکھر کی صاحب متصل ہوں کی ہفتہوار اسلامی مجالس براہ راست بیان تھی، اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے مسائل اور مسائل یعنی آن لائن دارالعلوم اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.